السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ خبروں اور حالات حضرہ کی رپورٹوں پر مبنی شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
امریکہ الزام تراشی اور دھمکیوں سے گریز کرے اور انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے تجربات سے استفادہ کرے، پاکستانی وزیر خارجہ کا مشورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا،
چارہ اسکینڈل کے ایک معاملے میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو یادو کو مجرم قرار دیا گیا، انہیں جیل بھیج دیا گیا، عدالت 3 جنوری کو سزا سنائے گی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے اس پر مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کو دھمکیاں دینے یا مردے الزام ٹھہرانے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ امریکہ کی ایک سخت بیان کے بعد ہفتے کے روز وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ میں سفارتی محاذ پر اور افغانستان کی جنگ میں مایوسی امریکی بیان میں جھلکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے پاکستان سے متعلق امریکہ کے سخت بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو الزام تراشیوں سے باز رہنے اور انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے تجربات سے سیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں موجود دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائیوں کے مطالبات کرتے ہوئے انتباہی بیانات اور نائب امریکی صدر مائک پینس کے اس بیان پر کہ امریکہ پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان سخت بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہفتے کو ٹویٹر پر ایک پیغام میں پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یروشلم سے متعلق امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور ہونے اور افغانستان میں جاری جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کے اضطراب کا باعث ہیں۔ ان کے بقول، امریکہ پاکستان کو دھمکی نہ دے اور الزام نہ لگائے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے تجربے سے سیکھے، اگر یہی مشترکہ مقصد ہے تو۔ پاکستان کی ان یقین دہانیوں کے باوجود کہ اس نے اپنے ہاں تمام دہشت گرد نیٹ ورکس ختم کر دیے ہیں، امریکہ کی طرف سے ایسے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کا مطالبہ دہرایا جا رہا ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے بقول مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں حملے کر رہے ہیں۔ تاہم اس کشیدہ ماحول میں پاکستان کے سفارتی اور عسکری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اعتماد پر مبنی باہمی تعلقات ہی مثبت پیش رفت کا راستہ ہیں۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کے الزام سے باہمی تعاون پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ نجی ٹی وی چینل ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جنگ آخری مراحل میں ہے اور اسے وہاں موجود افغان فورسز اور بین الاقوامی افواج نہیں لڑنا ہے۔
افغانستان میں جو کام ہے وہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے، اور وہ اگر ہمارے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن افغان فورسز کی ہوگی تو جو یہ کراس بارڈر کی بات کرتے ہیں یا فیسیلیٹیشن فرام پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان سے کوئی ایک فیسیلیٹیٹر یا ٹیررسٹ اٹھ کے مائلز آف مائلز انسائڈ کابل کیسے اٹیک کر سکتا ہے کہ اگر ان کی اپنے ریٹ ہو افغانستان کے اندر؟ تو ہم اس سلسلے میں جو بھی ڈیفینس کوآپریشن کوآرڈینیشن ہے وہ کرنے کو تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن بلیم گیم ول ٹیک نو ویئر۔
ان کے بقول پاکستان نے سرحد پر اپنی جانب مؤثر نگرانی کے انتظامات کیے ہیں اور فوجی کارروائیوں کے باعث فرار ہو کر افغانستان جانے والے عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فورسز کارروائی نہیں کر سکتی۔ ایک روز قبل ہی پاکستان کے ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ میں بات کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کا کہنا تھا کہ وہ بدستور پر امید ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت سے ان اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں سینیٹر فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ امریکہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد کے لیے مقرر $1 کروڑ انعام کا تذکرہ کرتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی طرف سے پاکستان میں ایک بار پھر یکطرفہ کارروائی کا خدشہ موجود ہے۔ اس پر سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ یکطرفہ کارروائی کے مضمرات کے تناظر میں انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ امریکہ اپنی پالیسی کے لیے ضروری سمجھے گا تو وہ یکطرفہ کارروائی کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت افسوسناک ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ایک تو ان کے جو اعتراضات ہیں اور جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے، لیکن اگر امریکہ واقعی میں یہ طلائی ہوا ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان کو پنش کرے تو وہ میرے خیال میں اس کی صورت کئی طریقے سے کر سکتا ہے.
ان کے بقول امریکی انتظامیہ کی طرف سے تند و تیز بیانات اور دباؤ موجودہ حالات میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال کے تناظر میں سود مند ثابت نہیں ہوں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے حافظ سعید سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہ کرنے کے لیے کہا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملی مسلم لیگ کا مبینہ تعلق ملک کے بعض شدت پسند گروپوں سے جوڑتے ہوئے اسے الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کے اقدام کی مخالفت کی ہے. الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کو سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کرنے سے انکار کیا تھا، جس پر اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. وزارت داخلہ نے عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کے تناظر میں وہ ملی مسلم لیگ کے بطور سیاسی جماعت اندراج کے حق میں نہیں ہے. اس کے بقول رپورٹ میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ملکی سیاست میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے رجحانات کو فروغ ملے گا. وزارت داخلہ کی طرف سے عدالت میں داخل کیے گئے جواب کے مطابق ملی مسلم لیگ کا تعلق کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ سے ہے، جن کے بارے میں بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں مبینہ طور پر ملوث تھیں. ملی مسلم لیگ نے ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اس جماعت کے کسی عہدیدار کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے نہیں ہے، اور آئین کے تحت انہیں ملک کے دیگر شہریوں کی طرح سیاسی جماعت بنا کر انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے. رواں سال اگست میں بعض افراد نے ملی مسلم لیگ کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا، جن کا تعلق مبینہ طور پر حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ سے بتایا جاتا ہے، جس پر ملک کے اندر اور باہر بعض حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. بعض مبصرین نے اسے ان عناصر کو ملک کے قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش قرار دیا جو ماضی میں مبینہ طور پر شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں. تاہم سیاسی امور کی تجزیہ کار وجاہت مسعود کے خیال میں اس کوشش کے اچھے اثرات مرتب ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
وہ قوتیں جو پاکستان میں روایتی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز اور فورسز کو کھڑا کرتی رہی ہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، وہ حافظ صاحب کی جو تنظیم جس کو برسوں سے جو ہے وہ سرکاری مدد حاصل رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. میرے خیال میں تو ان کو قطعی طور پہ جب تک یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے شہریوں کی برابری کو تسلیم نہ کریں اور جب تک یہ نہ تسلیم کریں کہ یہ اپنے مذہبی خیالات کو مسلط کرنے پہ یقین نہیں رکھتے.
تاہم سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں تو اسے سیاست میں حصہ لینے سے روکنا مناسب نہیں ہوگا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں آپ کو اس میں سے جو فرد ہے اس کے خلاف کچھ ثبوت ہے ان کو آپ کو سزا دینی چاہیے قانون کے تحت، اور جو سزا یافتہ ہے اس کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور جو ادارے ہیں اگر ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے تو ظاہر ہے ان کو آپ کو بند کر دینا چاہیے، اور جو نہیں ہے اور وہ صرف مذہب سے ان کا لگاؤ ہے اور مذہب سے ان کا پیار ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا ایک قسم کا ایکسٹرا انرجی جو ہے اس کو استعمال کر سکے.
حافظ سعید کو رواں سال کے اوائل میں پنجاب حکومت نے نظر بند کر دیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ ہی عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر ان کی نظر بندی میں توسیع نہ دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور رہائی کے بعد انہوں نے آئندہ سال عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان بھی کیا تھا. رواں ہفتے امریکہ نے حافظ سعید کی طرف سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے ارادے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو اور 15 دوسرے افراد کو ایک جعلسازی مقدمے میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے سزا سنائی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے سہیل انجم.
رانچی کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت نے راشٹریہ جنتا دل کے صدر بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق مرکزی وزیر لالو پرساد یادو کو چارہ اسکینڈل کے ایک معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے. ان کے علاوہ مزید 15 افراد کو بھی مجرم قرار دیا گیا اور سبھی کو فوراً حراست میں لے کر برسا منڈا جیل بھیج دیا گیا. عدالت 3 جنوری کو سزا سنائے گی. सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने 1991 से 1994 के दरमियान देवघर खजाने से धोखे से 89 लाख रुपए निकाले जाने के मामले में खचाखच भरे कमरे अदालत में फैसला सुनाया। तहम उन्होंने साबिक वजीर आला जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 मुलजिमों को बरी कर दिया। चारा स्कैंडल का ये दूसरा मामला है जिसमें लालू यादव को मुजरिम करार दिया गया है। इससे कबल चाईबासा खजाने से 37 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में उन्हें 6 साल की सजा हो चुकी है। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पार्लियामेंट की रुकनियत खत्म हो गई थी और उन पर 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ये पूरा मामला 950 करोड़ रुपए की माली बदनवानी का है। इसमें कई साबिक अफसरान को भी सजा हो चुकी है। ये मामला 21 वर्षों से जेरे समात है। फैसला आने के फौरन बाद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया कि झूठे जुमले घड़ने वालों, सच अपनी जगह पर खड़ा है, कान खोलकर सुन लो। तुम परेशान तो कर सकते हो मगर शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और आखिर में सच की जीत होगी। उनके वकला ने इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान मनोज झा ने फौरन एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करके सियासी बदनीयती से काम करने का इल्जाम आयद किया। लालू यादव पहले भी अपने और अपने अहले खाना के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के लिए बीजेपी को मुर्द इल्जाम ठहराते रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान मनीष तिवारी ने बिहार के सृजन स्कैंडल का मामला उठाया जिसमें मुबैना तौर पर मौजूदा वजीर आला नीतीश कुमार भी मुलव्वस बताए जाते हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि इस मामले को क्यों नहीं उठाया जाता। रियासती बीजेपी लीडर और वजीर नंद किशोर यादव ने कहा कि इस मामले से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं, उस पर इल्जाम तराशी गलत है। ये अदालत का फैसला है और लालू यादव को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हफ्ते के रोज ही लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके शौहर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में फर्द जुर्म दाखिल किया। लालू यादव की अहलिया और बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी के खिलाफ भी माली बदनवानी के मामलात कायम किए गए हैं। उनके बेटे और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव पर भी बदनवानी के इल्जामात हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। एंड स्टोरी टू।
अक्वामी मुतहदा की सलामती कौंसिल ने कल जुमे के रोज़ मुकम्मल इतफाक़ राय से शिमाली कोरिया पर ताज़ीरात के एक और दौर का नफाज करने की करारदाद मंजूर की है जिसमें उसके हथियारों के गैरकानूनी प्रोग्रामों को ईंधन फराहम करने वाले शोबों को हदफ बनाया जाएगा। मजीद तफसील बता रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की नामानिगार इज़ाबेल कोहली की रिपोर्ट में असद नज़ीर।
अक्वामी मुतहदा की सलामती कौंसिल ने शिमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर इत्तेफाक किया है जिनका निशाना प्यांगयांग के वो शोबे हैं जो इसके गैर कानूनी हथियारों की तैयारी में मुआविन तसव्वुर किए जाते हैं। इन पाबंदियों के तहत शिमाली कोरिया के लिए तेल और गैस की दरामद पर कदगन होगी और ऐसी किसी भी दरामद के लिए सलामती कौंसिल से मंजूरी ज़रूरी होगी। जुमे को मंजूर की गई करारदाद में शिमाली कोरिया के बैरून मुल्क काम करने वाले शहरियों की तरफ से अपने मुल्क को भेजे जाने वाले माली वसायल को भी रोकना शामिल है। इस करारदाद के हक में वोट देने वाले ममालिक में काम करने वाले तमाम शिमाली कोरियाई कारकुनों को 2 साल के अंदर अंदर अपने वतन वापस भेज दिया जाएगा। इस करारदाद का मुसवदा अमरीका ने तैयार किया था और अमरीका का ख्याल है कि शिमाली कोरिया के मिज़ाइल अमरीका को भी निशाना बना सकते हैं। अक्वामे मुतहदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब निकी हेली ने इस मौके पर सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा,
एंड शुड द नॉर्थ कोरियन रेजिम कंडक्ट अनदर न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, दिस रेजोल्यूशन कमिट्स द सिक्योरिटी काउंसिल to take even further action.
सफीर निकी हेली कह रही हैं कि अगर शिमाली कोरिया की हुकूमत एक और एटमी या बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करेगा तो सलामती कौंसिल मजीद इकदामात उठाएगी। ये करारदाद शिमाली कोरिया को ये वाज़े पैगाम देगी कि अगर उसने मजीद खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी तो वो अपने खिलाफ मजीद पाबंदियों का सामना करेगा और दुनिया में यको तनहा हो जाएगा। इन पाबंदियों का मकसद शिमाली कोरिया की मुश्किलात से दोचार इक्तसादी सूरतेहाल को निशाना बनाकर उसे अपने एटमी हथियार के प्रोग्रामों से तर्क करने पर मजबूर करना है। अक्वामे मुतहदा में बरतानवी मंदूब मैथ्यू रे क्राफ्ट का कहना है,
थ्रू द अडॉप्शन ऑफ दिस रेजोल्यूशन वी आर शोइंग द रेजिम दैट आवर विल इज स्ट्रांग एंड दैट दीज प्रोवोकेटिव एक्शंस
یہ قرارداد منظور کر کے ہم اس حکومت کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا عزم مصمم ہے اور اس کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ اگر اس قرارداد پر مکمل طور سے عمل درآمد ہوا تو شمالی کوریا پیٹرولیم مصنوعات انتہائی کم مقدار میں درآمد کر سکے گا، اور اس میں کمی بیشی کے بارے میں حالات کے مطابق سلامتی کونسل فیصلہ کیا کرے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے کرسمس کے موقع پر سین فرانسسکو کے ایک سیاحتی مقام پر دہشت گرد حملے کے مبینہ منصوبہ بنانے والے امریکی شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے علاقے موڈیسٹو سے 26 سالہ ایوریٹ آرون جیمسن کو رواں ہفتے گرفتار کیا۔ مبینہ طور پر جیمسن نے ایف بی آئی کے خفیہ ایجنٹ کو اس منصوبے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ریموٹ کنٹرول بم سے دھماکے کے بعد فائرنگ کر کے اس حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایف بی آئی کی دستاویزات کے مطابق جیمسن نے پیئر 39 مقام کا انتخاب اس بنا پر کیا تھا کہ وہ اس جگہ پر جا چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ ایک پرہجوم مقام ہے۔ اس نے ایجنٹ کو یہ بھی بتایا کہ اس حملے کے لیے کرسمس ایک بہترین دن ہوگا۔ اس کے بقول اس نے فرار کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا کیونکہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اس مبینہ منصوبہ ساز کے خلاف تیار کی گئی شکایت میں حکام نے موقف اختیار کیا کہ جیمسن بنیاد پرست جہادی نظریات کا حامی تھا اور اس نے دہشت گردی کی حمایت میں سوشل میڈیا پر تحریروں کے علاوہ انٹرنیٹ پر لوگوں سے جہاد کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا اور ایسے لوگوں کو معاونت فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی۔ رواں ہفتے کے اوائل میں دائر کی گئی اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ جیمسن نے ایجنٹ کو بتایا تھا کہ وہ اس منصوبے پر نظر ثانی کر رہا ہے، لیکن اس وقت تک حکام کو اس شخص کے گھر تلاشی کے قانونی جواز کے لیے خاطر خواہ مواد حاصل ہو چکا تھا۔ حکام کے مطابق جیمسن کے گھر سے خودکشی سے قبل تحریر کیا گیا پرچہ، رائفلز، گولیاں اور وصیت برآمد ہوئیں۔ خودکشی کی نیت سے تحریر کیے گئے نوٹ میں اس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کی مخالفت کا بھی اظہار کیا۔ امریکہ یوکرین کی ان علیحدگی پسندوں کے ساتھ لڑائی میں مدد کرنے کے لیے جنہیں روس کی پش پناہی حاصل ہے اسے ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ یہ لڑائی یوکرین کے شمالی حصے میں ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ فراہم کرنے کا فیصلہ اس کوشش سے مطابقت میں ہے جو یوکرین کے طویل المیاد دفاعی اہلیت میں مدد کرنے سے متعلق ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی معاونت قطعی طور پر دفاع سے متعلق ہے۔ اس اعلان سے قبل اے بی سی ٹیلی ویژن کی ایک نیوز رپورٹ کے مطابق اس دفاعی پیکج میں 4,70,00,000 مالیت پر مشتمل 210 ٹینک شکن میزائلوں اور 35 لانچرز کی فروخت شامل ہے۔ محکمہ خارجہ نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ آیا یہ ہتھیار ترسیل میں شامل ہوں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماسکو کے ساتھ بہتر تعلقات کی اپیل کی ہے، تاہم اس کا امکان ہے کہ یہ ڈیل اس کو خطرے میں ڈال دے۔ اس ماہ کے اوائل میں امریکہ کے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے روس کو انتباہ کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں زیادہ گرم جوشی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یوکرین کے بارے میں تعطل ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے آسٹریلیا کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان سینکڑوں پناہ گزینوں کے لیے کوئی انسانی حل تلاش کرے جنہیں پاپوا نیوگینی کے جزیرے میں انتہائی مخدوش حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے آسٹریلیا کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ جزیرہ مانس پر پناہ کی متلاشی 800 کے لگ بھگ لوگوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ جب سے حکومت نے اکتوبر کے آخر میں اپنی ساحلی تنصیب بند کی ہے، پناہ گزینوں کے لیے صورتحال مزید خطرناک ہو گئی ہے۔ گزشتہ 4 ہفتوں میں ادارے کے مطابق جن پناہ گزینوں کو نئے مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ان پر کئی حملے ہو چکے ہیں۔ بدترین واقعہ وہ تھا جس میں 3 افراد خنجروں اور کلہاڑی سے مسلح تھے۔ یو این ایچ سی آر کی ترجمان خاتون سسیل پوئی کہتی ہیں کہ پناہ گزینوں کے خلاف مقامی لوگوں کی نفرت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کے حکام کو اس نازک صورتحال کا حل تلاش کرنا ہوگا۔
We're talking here about people who have suffered tremendously, extreme trauma, and now are being feeling so insecure in these places.
ہم یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ذہنی صدمے سے گزرے ہیں اور جہاں وہ مقیم ہیں وہاں خود کو بے حد غیر محفوظ خیال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ایذائیں دی گئی ہیں، جن لوگوں کو گہرا صدمہ پہنچا ہے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور اب کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ آئندہ کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ذہنی مسئلہ، یہ نفسیاتی مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یو این ایچ سی آر کی ایک حالیہ طبی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ مستقبل کے بارے میں غیر یقینی پناہ گزینوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ سہولتیں بند کیے جانے، رہنے سہنے اور حفظان صحت کی خراب صورتحال اور ناکافی طبی دیکھ بھال کی وجہ سے پناہ گزینوں میں تشدد اور خود کو نقصان پہنچانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مسیحی برادری دنیا بھر میں سخت سیکیورٹی کے ساتھ کرسمس منانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ خاص طور پر ایشیا اور مشرق وسطی کے مسلم اکثریت والے ملکوں میں سیکیورٹی کافی سخت ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے کرسمس کی شام اور پورے دن کے لیے گرجا گھروں کے باہر ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو بلوچستان میں ایک گرجا گھر پر خودکش حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مصر میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ گرجا گھروں کے آس پاس کے علاقے میں مشکوک حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ انڈونیشیا اور اسرائیل نے بھی گرجا گھروں کے آس پاس سیکیورٹی بڑھانے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر اور وزیر دفاع نے کرسمس کے موقع پر مختلف اڈوں پر تعینات امریکی فوجیوں سے ملاقات کی اور ان کی شاندار اور جرات مندانہ خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نما نگار زلیتی شاہو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
کرسمس سے قبل صدر ٹرمپ نے واشنگٹن کے مضافات میں واقع فوجیوں کے ہسپتال والٹر ریڈ کا دورہ کیا اور زخمی فوجیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ نائب صدر مائک پینس نے افغانستان جا کر وہاں تعینات فوجیوں سے ملاقات کی، جبکہ وزیر دفاع جم میٹس نے گوانتانا موبے میں امریکی فوجی اڈے پر امریکی دستوں سے خطاب کیا۔ صدر ٹرمپ نے کرسمس کی تعطیلات سے قبل فوجی طبی مرکز کا دورہ کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں انہیں کرسمس اور سال نو کی مبارکباد دینے آئے ہیں، ہم ان فوجیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے اس موقع پر زخمی فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ دوسری طرف نائب صدر مائک پینس نے افغانستان کے بگرام ہوائی اڈے پر تعینات امریکی فوجیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ امریکی فورسز دہشت گردوں کو ہر حال میں شکست سے دوچار کریں گی۔ فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر پینس نے کہا،
We've given you new authorities to directly target the terrorists and militants no matter where they hide. And this commander-in-chief has empowered our battlefield commanders with the freedom and flexibility you need to win.
ہم نے آپ کو نئے اختیارات دیے ہیں تاکہ آپ عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کو براہ راست نشانہ بنائیں، خواہ وہ کہیں بھی چھپے ہوئے ہو۔ ہمارے اس کمانڈر چیف نے میدان جنگ میں تعینات کمانڈروں کو ہر قسم کی فوجی کارروائی کی مکمل آزادی دے دی ہے۔ گوانتانامو بے بحری اڈے کے دورے کے موقع پر وزیر دفاع جم میٹس نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے لیے جنوبی مشرقی کیوبا کا یہ اڈا بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے گوانتانامو بے میں قائم دہشت گردوں کی جیل کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس اڈے کو نہیں چھوڑے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکس کٹوتیوں سے متعلق مسودہ قانون پر دستخط کر کے اسے قانون کا درجہ دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر نے ایک اور مسودے پر بھی دستخط کیے جس سے حکومتی کاروبار آئندہ 4 ہفتوں کے لیے چلتا رہے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 1.5 کھرب ڈالر کی ٹیکس کٹوتیوں کے اس اقدام سے امریکیوں کو زیادہ تنخواہیں ملیں گی، کارپوریٹ ٹیکس میں کٹوتی ہوگی اور ملازمتیں فراہم ہوں گی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کارپوریشنیں ٹیکس سے متعلق اس اقدام سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری شخصیات بند پڑی فیکٹریوں کو خرید کر انہیں چالو کر رہی ہیں، اور وہ کاروبار جو ٹیکس میں اضافوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ وہ اس اقدام کو آئندہ ماہ تک ملتوی کرنے کے بارے میں غور کر رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کرسمس سے پہلے اس بل پر دستخط کر کے اپنے وعدے کو پورا کریں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
I was going to wait for a formal signing sometime in early January, but then I watched the news this morning and they were all
میں نے سوچا تھا کہ میں اس پر باضابطہ دستخط کرنے کے لیے اوائل جنوری تک انتظار کروں۔ پھر جب میں نے آج صبح کی خبریں سنی جن میں وہ سب کہہ رہے تھے کہ کیا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، کیا وہ اس کرسمس تک دستخط کر دے گا، تو میں نے اپنے عملے سے کہا کہ تیاری کرو، میں ابھی اس پر دستخط کروں گا۔ اس بل پر اور حکومتی کاروبار چلانے کے لیے اخراجات سے متعلق حکم نامے پر دستخط کرنے کے بعد صدر ٹرمپ اپنے گھر ریاست فلوریڈا چلے گئے، جہاں وہ کرسمس اور نئے سال کی تعطیلات گزاریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فلوریڈا میں قیام کے دوران وہ مختلف امور پر کام کرتے رہیں گے، جن میں شمالی کوریا، افغانستان اور مشرق وسطی سے متعلق معاملات شامل ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تیزی سے فروغ حاصل کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں چین کی بڑی ای کامرس کمپنی علی بابا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اس سرمایہ کاری کو اگرچہ خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، مگر پاکستان میں پہلے سے موجود چھوٹی آئی ٹی کمپنیوں کو کچھ تشویش ہو چلی ہے۔ بائٹس فار آل کے کنٹری ڈائریکٹر شہزاد احمد کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو ابھرتی ہوئی مقامی آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے، اس قسم کی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔
ماضی میں پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک غیر محفوظ ملک تصور کیا جاتا رہا ہے، مگر حال ہی میں اس تاثر میں تبدیلی آئی ہے، اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کو بہت ترقی ملی ہے۔ علی بابا کی آمد کتنی حوصلہ افزا ہے، اس بارے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کے سابق وزیر اور حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی اویس احمد لغاری کہتے ہیں،
آئی ٹی کے کمپنیز کے اوپر تو اس قسم کے بڑے پلیئرز کے آنے سے جی مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اوور آل ایک بہت جی مثبت افیکٹ آئے گا، اس لیے کیونکہ اسی قسم کے جو پاکستان کے اندر جی اسٹارٹ اپس ہیں، جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کو پھر اس قسم کے بڑے جو پلیئرز ہیں ان کے مختلف جی پروڈکٹس کو اور ان کو سروسز کو بائی ان کر کے اپنے پلیٹ فارمز کا جو فٹ پرنٹ ہوتا ہے اس کو وسیع تر جی کرتے ہیں۔ تو علی بابا کے آنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ویلیو ایڈیشن بھی ہوگی، میرے خیال میں ان کی ایکسپرٹیز ٹرکل ڈاؤن کریں گی، تو یہ بہت ایک خوش آئند چیز ہے۔
لغاری پاکستان جیسے وسیع آبادی والے ملک میں آئی ٹی کے فروغ سے مطمئن ہیں۔
پاکستان کے اندر جب سے 3G اور 4G کی سروسز کا انعقاد ہوا ہے تو فاسٹ سپیڈ کی جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروسز ہیں اور کنیکٹیویٹی ہے، اس میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایپلیکیشنز کا استعمال ہونا، مختلف ایپلیکیشنز کا، ای سروسز کا، ای کامرس کا بہت امپروو ہوا ہے، اور اس کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو اسمارٹ فونز ہیں جس کے اوپر یہ ای سروسز اور ای کامرس کی ایپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں، اس کا بھی پاکستان کے عام جو لوور مڈل کلاسز اور جو لوور کلاسز ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان پڑھ لوگ بھی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی سیکنڈ ہینڈ سے، تھرڈ ہینڈ سے، فورتھ ہینڈ والا اسمارٹ فون آج اس کے ہاتھ میں ہے، جس کی اسکرین کی روشنی شاید کم ہو لیکن اس پہ سروسز آ رہی ہیں، اور وہ صرف کیونکہ سروسز اتنی آسان ہے استعمال کرنا، تو وہ صرف اس کو اللیٹریٹ ہونے کے باوجود ان کو استعمال کر رہا ہے۔
ہر نئے منصوبے، نئے اقدام کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں۔ بات علی بابا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوگی، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ملک میں موجود مقامی کمپنیاں علی بابا کے سحر سے کیسے محفوظ رہتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ سن 2017 میں پاکستان کی سیاست کے افق پر 3 مرتبہ ملک کے وزیراعظم منتخب ہونے والے نواز شریف کے خلاف بدعنوانی کی چھان بین اور سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی نااہلی کے فیصلے کا معاملہ چھایا رہا۔ اسی دوران گزشتہ کئی برسوں کی طرح پاکستان کے انتہا پسندوں کے ساتھ مبینہ رابطے امریکہ کے ساتھ اس کے تناؤ کا مرکز رہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی سنیے۔
سیاسی بحران 28 جولائی کو اس وقت شروع ہوا جب سپریم کورٹ نے ایک حکم کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کو بیرون ملک اپنے اثاثے خفیہ رکھنے پر نااہل قرار دے دیا۔ ان اثاثوں کا انکشاف سن 2016 میں پاناما پیپرز کے ذریعے ہوا تھا، مگر سابق وزیر اعظم اور ان کے حامی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کرنے کی غرض سے فوج کے ایما پر شریف کو سزا دی۔ نواز شریف کہتے ہیں
فیصلے میں وہ ایسے الفاظ تھے جیسے کہ ہمارے مخالفین، سیاسی مخالفین ہمارے خلاف استعمال کرتے، اور میں آج پھر واضح طور پہ کہتا ہوں کہ سزا دی نہیں جا رہی، یہ دلوائی جا رہی۔
فوجی عہدیدار ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عدالتی کاروائی کا آغاز شریف کی سول حکومت کا دباؤ بڑھانے اور فوج کا اثر کم کرنے کی کوششوں کی وجہ سے ہوا، خاص طور پر ملکی خارجہ پالیسی کے بارے میں۔ نواز شریف کے سیاسی حریف عمران خان نے، جنہوں نے اس قانونی لڑائی کی قیادت کی، عدالت کے فیصلے کی تعریف کی اور ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ عدالتی کاروائی کے پیچھے فوج کا ہاتھ تھا۔
In Pakistan, anyone who was in power was always above law. So to bring him under the rule of law was this whole Panama paper struggle.
پاکستان میں ہمیشہ سے جو اقتدار میں ہے وہ قانون سے بالا تر ہے، چنانچہ پاناما پیپرز کی تمام جدوجہد انہیں قانون کے تحت لانے کے لیے تھی، اور 28 جولائی کو جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں جمہوریت کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف پاکستان میں ایک ایسے طاقتور شخص کو نااہل قرار دیا جو ملک کے تمام اداروں کو کنٹرول کرتا تھا، بلکہ فوج بھی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑی رہی۔ نواز شریف کی برطرفی کے چند روز بعد پارٹی میں ان کے پکے حامی شاہد خاقان عباسی کو ان کی جگہ وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور یوں ان افواہوں کا خاتمہ ہو گیا کہ فوج اقتدار پر قبضہ کر لے گی۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے عابد سلہری کہتے ہیں نظام کے تسلسل پر اس کا کچھ منفی اثر پڑا، ہو سکتا ہے اقتصادی استحکام پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہو، مگر جماعت کے اندر ہی اس تبدیلی سے میرے خیال میں بیرونی دنیا میں اور ملک کے اندر یہ پیغام یقیناً گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے، کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی تختہ نہیں الٹا گیا، اور بلا شبہ معمولات زندگی جاری ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سیاسی گڑبڑ کے طول پکڑنے سے ایک ایسے ملک میں انتہا پسندوں کو تقویت ملی جس پر طویل عرصے سے الزام ہے کہ وہاں ایسے عسکریت پسند موجود ہیں جو بھارت کے خلاف تشدد اور افغانستان میں تنازع کو ہوا دینے کی سازش کرتے ہیں۔ نومبر میں ایک کٹر مذہبی رہنما اور ان کے حامیوں نے ملکی دارالحکومت کو 3 ہفتوں کے لیے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مبینہ توہین مذہب کی بنا پر وزیر قانون مستعفی ہوں۔ ہجوم کو منتشر کرنے کی کوششیں ناکام ہوئیں اور مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ حکومت اور فوج نے احتجاج کرنے والوں کے مطالبات تسلیم کر لیے، جن میں وزیر قانون کا استعفیٰ بھی شامل تھا۔ ناقدین اسے ایک ایٹمی ملک کی جانب سے انتہا پسندی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف خیال کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اس پر تشویش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں
پاکستان has allowed so many terrorist organizations to find safe haven within its territories and these organizations are growing in size.
پاکستان نے بہت سی دہشت گرد تنظیموں کو اپنے علاقے میں پناہ گاہیں حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اور ان تنظیموں کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا اثر بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے پاکستان کی قیادت سے کہا کہ ان کا ہدف آپ ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ تشویش بے بنیاد ہے۔ انہوں نے چین کے ساتھ فوجی اور اقتصادی تعلقات گہرے ہونے کا حوالہ دیا اور کہا کہ چین کی جانب سے گزشتہ چند برسوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری نے پاکستان میں اور خطے میں عمومی طور پر استحکام کی بنیاد ڈال دی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کے خلاف خواتین تنظیموں کے کورٹ کیس پر نفیسہ ہودبائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
جمعرات کو اپر دیر کے درورا یونین کاؤنسل کے ضمنی انتخابات میں خواتین کو ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ واضح رہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے قبائلی روایات کے نام پر زبانی اتفاق رائے سے کسی بھی خاتون کو ووٹ نہیں دینے دیا۔ خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کے خلاف خواتین کی تنظیموں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی۔ اس سلسلے میں خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں وکیل رکشندہ ناز مزید بتاتی ہیں۔
اس میں بشرا گوہر، طاہرہ عبداللہ اور میں خود اس میں شامل تھی۔ اس وقت تمام آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز جن کی پریزنس ہے، انہوں نے ایگریمنٹ وہاں پہ کیا ہے۔ ان کو دونوں طرف سے کانفیڈنس ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو جانا تو کورٹس میں ہے، تو کورٹس میں ریلیف نہیں ملے گا تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کو جگہ دوبارہ مل جائے گی۔ دوسری طرف آج تک یہ نہیں ہوا کہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی اسٹرانگ اسٹینڈ لے کہ یہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور کل کو ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے یا ہم اپنا کوئی ڈسپلنری ایکشن لیں گے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک پوری ہماری کنسٹیچوئنسی میں ایک پوری سیکشن آف سوسائٹی کو نکال دیا ہے۔
تو کیا کسی ایک خاتون نے بھی ووٹ ڈالا تھا؟
نہیں، یہ جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ پاکستان میں جو ایشو ہے نا، جب تک آپ کے پاس ایک ریزلٹ جا کے آپ نکلوائیں گے، سیکس ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا اس طرح یہ پروڈیوس ان جگہوں پہ نہیں کرتے۔ اور اس وقت اگر کوئی اکا دکا ووٹ ڈلا بھی ہوگا کہ جس میں انہوں نے آ کے پھر بعد میں رکوا دیا کہ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، اس وقت ہمارے پاس کیونکہ کل سے جو یہ ایشو چلا ہوا ہے، ایز سچ گورنمنٹ کی طرف سے خاموشی ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرے اپنے اس کو کہ جو وہ نہیں کر پائے کہ بھائی اتنی تو عورتوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور ہم نے وہاں پہ ان کو فیسلٹی دی تھی۔ لیکن ایک بہت بہت زیادہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی جو اس میں انوالو تھی اور جو گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو کہ آپ ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں جن کو، اور یا الیکشن کمیشن آف پاکستان، ایز سچ ان کی طرف سے کوئی کھل کے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی۔
یہ تھیں خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں رکشندہ ناز، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے۔ میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
بھارت میں ایک بس کے پل پر سے دریا میں جا گرنے کے حادثے میں کم از کم 33 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
راجستھان میں سوائی مادھوپور کے دابی علاقے میں ہفتے کی صبح کو ایک سڑک حادثے میں 33 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں 32 مرد، 7 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں۔ ان میں سے ابھی تک 25 لاشوں کی شناخت کی جا چکی ہے اور 18 لاشیں ان کے لواحقین کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق 3 افراد لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ سوائی مادھوپور کے دابی علاقے میں ایک مندر میں درشن کرنے جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ صبح کو اس وقت پیش آیا جب بس ایک پل پر سے گزر رہی تھی اور ڈرائیور توازن کھو بیٹھا۔ بس پل سے 100 فٹ نیچے دریائے مورل میں جا گری۔ ہلاک شدگان میں مدھیہ پردیش، راجستھان اور اتر پردیش کے لوگ بھی شامل ہیں۔ سوائی مادھوپور کے ایس پی مامن سنگھ نے بتایا کہ زخمیوں میں کئی کی حالت نازک ہے۔ بس ڈرائیور سمیت متعدد افراد ڈوبنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہلاک شدگان کے اعزہ کے غم میں شریک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریلیف اور بچاؤ آپریشن جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت زبردست کوہرا تھا اور سردی شباب پر تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آسٹریلیا، شام اور عراق میں داعش نامی گروپ کے خلاف فضائی حملے بند کر رہا ہے. سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
آسٹریلیا دو برس سے زیادہ عرصے سے عراق اور شام میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کرتا رہا ہے جو امریکی قیادت والے بین الاقوامی اتحاد کا ایک حصہ تھا. داعش نامی گروپ کے باغیوں پر کینبرا کے فضائی حملے روکنے کا فیصلہ عراق اور دیگر اتحادیوں سے مشورے کے بعد کیا گیا. آسٹریلیا کے 6 لڑاکا جیٹ واپس بلا لیے جائیں گے، تاہم ایندھن اور نگرانی سے متعلق طیارے علاقے میں موجود رہیں گے. آسٹریلیا کی وزیر دفاع ماری اسپین کہتے ہیں کہ ان کے فضائی حملوں سے داعش کو شکست دینے میں مدد ملی ہے.
There's no doubt that our airstrike operations have made a difference to the ability of the Iraqi security forces campaign to defeat Daesh
and to ensure that کہ ہمارے فضائی حملوں سے عراقی سیکورٹی فورسز کی داعش کو شکست دینے کی مہم میں مدد ملی، اور یہ یقینی بنانے میں مدد ملی کہ یہ انتہا پسند تنظیم دنیا بھر میں اپنے زہریلے نظریات کو فروغ نہ دے سکے. آسٹریلیا نے اتحاد کے حصے کے طور پر تقریباً 780 فوجی اہلکار روانہ کیے تھے. کینبرا کا کہنا ہے کہ عراقی فورسز کی تربیت اور مشاورت جاری رہے گی. آزاد نگراں گروپوں کا خیال ہے کہ لڑائی والے علاقے میں امریکی قیادت میں فضائی حملوں کے نتیجے میں 6,000 عام شہری ہلاک ہوئے، تاہم اتحاد کے کمانڈروں کا اندازہ ہے کہ 28,000 فضائی حملوں کے نتیجے میں 800 عام شہری موت کا شکار ہوئے. اس ماہ کے شروع میں عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے کہا کہ ان کے فوجیوں نے عراق اور شام کی سرحد کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. آسٹریلیا کی فوجیں افغانستان، مصر اور سوڈان سمیت دنیا کے متعدد ملکوں میں تعینات ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ یوکرین کی ان علیحدگی پسندوں کے ساتھ لڑائی میں مدد کے لیے جنہیں روس کی پشت پناہی حاصل ہے اسے ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کر رہا ہے. یہ لڑائی یوکرین کے شمالی حصے میں ہے. سن 2014 کے بعد سے اسے کچھ لوگ سب سے بڑی فروخت کہہ رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے اس ہفتے جو لگ بھگ 4,15,00,000 لاگت کے چھوٹے ہتھیاروں کی برآمد کی ایک کمرشل لائسنس کی منظوری دے دی ہے. وائس آف امریکہ کی ارینا نے ٹیکسس میں ایک امریکی کمپنی کا دورہ کیا جو یوکرین کو گزشتہ سال سے لیتھل ہتھیار فراہم کر رہی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل.
اب جب یوکرین کی فورسز اور روسی پشت پناہی کے حامل علیحدگی پسندوں کے درمیان تنازع اپنے تیسرے سال میں ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے یوکرین کو اگست کے آغاز تک دفاعی لیتھل ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے اپنی مدد کا عندیہ دے دیا ہے. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے
ڈیفنسو ویپنز آر ناٹ پرووکیٹیو انلیس یو آر این اگریسر اینڈ کلیئرلی یوکرین از ناٹ این اگریسر.
دفاعی لیتھل ہتھیار اس وقت تک اشتعال انگیز نہیں ہوتے جب تک آپ ایک جارے نہ ہوں، اور یوکرین واضح طور پر جارے نہیں ہے کیونکہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے وہ اس کا اپنا علاقہ ہے. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے. اس ہفتے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس نے یوکرین کو امریکی مصنوعات سازوں سے مخصوص قسم کے ہلکے اور چھوٹے ہتھیار، مثلا نیم خودکار آتشی اسلحہ اور فوجی استعمال کی دوربینیں خریدنے کی اجازت دیتے ہوئے اس کے لیے ایک ایکسپورٹ لائسنس کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس میں نسبتاً بھاری ہتھیار مثلا ٹینک شکن جیولن میزائل شامل نہیں ہیں. منظور شدہ کمرشل لائسنس لگ بھگ 4,20,00,000 کی مالیت کے ہتھیاروں کی خرید کی اجازت دیتا ہے. یہ یوکرین کے لیے ایسے ہتھیاروں کی کوئی پہلی کمرشل فروخت نہیں ہے. اسپرنگ برانچ ٹیکسس میں قائم کمپنی ایئرٹرونک گزشتہ سال سے لیتھل ہتھیار بحری ذریعے سے یوکرین پہنچا رہی ہے. کمپنی کے سی ای او رچرڈ وینڈیور کہتے ہیں
وی مینوفیکچر سسٹمز دیٹ آر سملر ٹو سم آف دی وارسا پیک ارڈنینس. فار انسٹنس
ہم ایسے سسٹم تیار کرتے ہیں جو وارسا پیکٹ کے ہتھیاروں میں سے کچھ سے ملتے جلتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا PSRL جو کندھے سے مار کرنے والا جدید راکٹ لانچر ہے. ایئرٹرونک یو ایس اے کے سی ای او رچرڈ وینڈیور کہتے ہیں کہ یہ فروخت تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والے دفاعی ہتھیاروں تک محدود رہی ہے، اصولی طور پر PSRL تک.
The life cycle of our system as warranted by our company is 3-4 times greater than the life cycle that you can get.
ہمارے سسٹم کی میعاد جیسا کہ ہماری کمپنی ضمانت دیتی ہے اس ہتھیار سے جو آپ کسی مشرقی ملک سے حاصل کر سکتے ہیں 3-4 سال زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا سسٹم زیادہ فاصلے تک زیادہ درست طریقے سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے. یہ الفاظ تھے رچرڈ مینڈیور کے. یوکرین کے ساتھ اپنی کمپنی کے رسدی معاہدے کی تفصیلات ظاہر کیے بغیر وینڈیور کہتے ہیں کہ ایٹرونک یو ایس اے کی سرگرمیاں امریکہ اور یوکرین کی حکومت کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہم آہنگ ہیں۔ دفاع سے متعلق سامان اور سہولیات سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کی تازہ ترین فہرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین کو 2016 میں 2,70,00,000 ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے فوجی ساز و سامان کی براہ راست فروخت کی اجازت دی گئی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگل میں لگنے والی آگ سینکڑوں ہزاروں ہیکٹر رقبے تک پھیل چکی ہے، جسے سن 1932 کے بعد سے اب تک جنگل میں لگنے والی سب سے بڑی آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ تھامس کہلائی جانے والی یہ آگ 4 دسمبر کو جنوبی کیلیفورنیا کے جنگل میں بھڑکی اور 110 سے 641 ہیکٹر رقبے پر پھیل گئی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے والے 2800 سے زیادہ افراد مسلسل اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کوشش میں فائر بریگیڈ کا ایک افسر اور ایک عام شہری ہلاک بھی ہو گئے۔ تھامس فائر سے اب تک 1063 عمارات کو نقصان پہنچا ہے اور اس پر 170 ملین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں۔ امریکن آٹو موبائل ایسوسی ایشن یا ٹرپل اے کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس برس تعطیلات کے دوران ریکارڈ تعداد میں لوگ سفر کر رہے ہیں، جن میں 107 ملین سے زیادہ بائی روڈ، جہاز یا ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود گزشتہ برس کے مقابلے میں توقع ہے کہ سفر کرنے والوں کی تعداد 3.1% تک بڑھی ہے۔ ٹرپل اے کا کہنا ہے کہ سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا یہ مسلسل 9واں سال ہے۔ اکثریت بائی روڈ سفر کرنے کو ترجیح دیتی ہے، جن کی تعداد 97.4 ملین ہے، جبکہ 6.4 ملین افراد جہاز کے ذریعے اور 3.6 ملین متوقع طور پر ٹرین، بس یا کروز وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ سب نہیں، لیکن زیادہ تر ان چھٹیوں کے دوران اپنے خاندان والوں سے ملنے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے مطابق اس نے روس کے 11 ایتھلیٹس پر زندگی بھر کے لیے کھیلنے پر پابندی لگا دی ہے، اور سن 2014 کی سرمائی کھیلوں میں روس کی جانب سے جیتے گئے 2 مزید میڈل واپس لے لیے ہیں۔ سن 2014 کی سلور میڈلسٹ تاتیانا ایوانووا اور البرٹ دمینچکو پر پابندی کے ساتھ ساتھ ان سے جیتے گئے میڈل بھی واپس لے لیے گئے۔ باقی دیگر ایتھلیٹس پر تمام اولمپکس کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ آئی او سی کا یہ فیصلہ اس چھان بین کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، جس میں سن 2014 میں روس کے شوچی میں ہونے والے اولمپکس کھیلوں کے دوران روسی ایتھلیٹس پر ڈوپنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔ ابھی تک آئی او سی نے اس چھان بین کے بعد 43 روسی کھلاڑیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ فلپائن کے جنوبی علاقوں میں طوفان کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 133 تک پہنچ گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد میں ہفتے کو اس وقت اچانک تیزی سے اضافہ ہوا جب امدادی کارکنان نے ایک دریا سے درجنوں افراد کی لاشیں برآمد کیں۔ ٹمبن نامی طوفان جمعے کو ملک کے دوسرے بڑے جزیرے منڈاناؤ سے ٹکرایا تھا، جس سے شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ہفتے کو امدادی کارکنوں نے دریائے سالوک سے 36 لاشیں برآمد کیں اور حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے طوفان کے ہفتے کو دیر گئے مغربی جزیرے پالاوان سے ٹکرانے کی بھی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ ایک مقامی پولیس عہدیدار نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ دریائے سالوگ میں طغیانی کے باعث آگیا اور پانی کا یہ ریلا متعدد دیہاتوں میں تباہی کا باعث بنا۔ پولیس اور فوجی اہلکاروں سمیت متعدد رضاکار بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعے کے روز مکمل اتفاق رائے سے شمالی کوریا پر تعزیرات کے ایک اور دور کا نفاذ کرنے کی قرارداد منظور کی ہے، جس میں اس کے ہتھیاروں کے غیر قانونی پروگراموں کو ایندھن فراہم کرنے والے شعبوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ ہم نے ماضی میں کیا ہے، ہم کم حکومت کی جارحانہ کاروائیوں کے انتخاب کے مقابلے میں بین الاقوامی تعزیرات کی کاروائیاں کریں گے۔ امریکہ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے کرسمس کے موقع پر سین فرانسسکو ایک سیاحتی مقام پر دہشت گرد حملے کے مبینہ منصوبہ بنانے والے امریکی شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے علاقے موڈیسٹو سے 26 سالہ ایوریٹ آرون جیمسن کو رواں ہفتے گرفتار کیا۔ مبینہ طور پر جیمسن نے ایف بی آئی کے خفیہ ایجنٹ کو اس منصوبے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ریموٹ کنٹرول بم سے دھماکے کے بعد فائرنگ کر کے اس حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور مسیحی برادری دنیا بھر میں سخت سیکیورٹی کے ساتھ کرسمس منانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ خاص طور پر ایشیا اور مشرق وسطی کے مسلم اکثریت والے ملکوں میں سیکیورٹی کافی سخت ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے کرسمس کی شام اور پورے دن کے لیے گرجا گھروں کے باہر ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے ہیں. گزشتہ اتوار کو بلوچستان میں ایک گرجا گھر پر خودکش حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے. مصر میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ گرجا گھروں کے آس پاس کے علاقے میں مشکوک حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اس کے علاوہ انڈونیشیا اور اسرائیل نے بھی گرجا گھروں کے آس پاس سیکیورٹی بڑھانے کے لیے کہا ہے. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز بلٹن بھی ختم ہوا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. لاس اینجلس میں قائم ایک کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں میں پائی جانے والی خراب عادتوں کو وائٹامن استعمال کرتے ہوئے اچھی عادتوں میں تبدیل کر رہی ہے، لیکن طبی ماہر کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسا کوئی جائزہ سامنے نہیں آیا جس سے یہ پتا چلے کہ عمدہ غذائی اجزاء کو سونگھ کر جسم میں پہنچانا انہیں کھانے کے مقابلے میں بہتر ہے. امریکہ میں غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے وٹامن اور دوسرے سپلیمنٹس کا کاروبار 13.4 ارب ڈالر سالانہ کا ہے. ان میں سے بیشتر گولیوں کو چبایا یا پھر نگل لیا جاتا ہے، لیکن اب انہیں سونگھ کر بھی کھایا جا سکتا ہے. بیورلی ہلز بایو ٹیک کمپنی انہیل ہیلتھ نے دھات سے تیار کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈسپینسر تیار کیے ہیں جو وٹامن، کیفین یا پھر میلاٹونین کو بخارات کی صورت میں جاری کرتے ہیں.
Inhale Health is about shifting the world to a new era of functional inhalation. We can build inhalable products around micronutrients and beneficial compounds.
Inhale Health کے چیف ایگزیکٹو ڈینیل وولف شپیرو کہتے ہیں کہ Inhale Health دنیا میں دواؤں کو سونگھ کر جسم کے اندر پہنچانے کے عمل کا ایک نیا دور متعارف کرا رہی ہے. ہم غذائیت سے بھرپور ننھے منے اجزاء سے تیار کی ہوئی چیزوں کو آبی بخارات میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ دوا سازی کی اصطلاح میں بی درجے کی وٹامن کی مایا شکل کو بخارات میں بدلا جا سکتا ہے، جس سے اس کے غذائی معیار پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور جسم میں یہ فوری طور پر جذب ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے.
We contracted a third party lab, SN Labs out of Santa Ana, California. And we had them conduct a test to prove that the
Inhale Health کے شریک پانی ماریو دانچ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تیسرے فریق کی لیبورٹری سے ٹھیکہ کیا کیلیفورنیا کے مقام سانتا آنا میں. ایس این لیبس کو ایک ایسا ٹیسٹ کرنے کا کام سونپا جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ مایا وٹامن کو کامیابی سے بخارات کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مرکب عمدہ غذائی اجزاء اور وائٹمنس اس مایا شکل میں موجود تھے، جنہیں بخارات کی شکل دے دی گئی تو بھی ان کے اجزاء برقرار رہے. فارماسسٹ ڈیوڈ یشار اپنے سٹور پر بخارات بنانے والے یہ ڈسپینسر فروخت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیند میں مدد دینے والے انہیلر کی فروخت سب سے زیادہ ہے جو میلاٹونین ہارمون پر مشتمل ہے.
We have a lot of patients that come in for, you know, jet lag. They complain that melatonin causes a lot of headaches and grogginess the next day.
کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مریضوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے جنہیں جہاز کے طویل سفر کے بعد تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ میلاٹونین کے استعمال کے بعد اگلے روز سر درد ہوتا ہے اور سر بھاری بھی رہتا ہے. اس پروڈکٹ کے ساتھ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے کوئی ذیلی اثرات نہیں. یہ 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر کام کرتی ہے. آپ رات کو بہتر انداز میں سو جاتے ہیں اور صبح خود کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وٹامن کو سونگ کر یا بخارات کی شکل میں جسم کے اندر پہنچانا درست ہے؟
It's very unnatural actually to be done via the lungs. Vitamins are meant to really be ingested, and I don't see a reason why one would want to vape that.
امراض تنفس کے ماہر ڈاکٹر سٹیون ایم تباغ کہتے ہیں کہ پھیپھڑوں کے ذریعے یعنی سانس کے راستے دواؤں کو جسم کے اندر جذب کرنے کا طریقہ غیر فطری ہے. وٹامن کو مناسب طور پر ہضم ہونا چاہیے، اور مجھے اس کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی کہ اسے بخارات کی شکل میں استعمال کرنا کیوں ضروری ہے. اب اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، اس لیے کوئی جائزہ یا اسٹڈی میری نظر سے ابھی نہیں گزری. ادویات سائنس کا ایک بہتر حصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فہم عامہ کا بھی حصہ ہے، اور بلا شبہ فہم عامہ کے تحت وٹامن یا منرل کی روزانہ درکار مقدار کو پورا کرنے کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک استعمال کرنا اور اسے ہضم کرنا ضروری ہے. بہجت جلانی،
اردو وی او اے واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
3 سال تک شدید اور جرت مندانہ جنگ کے بعد وزیر اعظم حیدر الابادی نے داعش کے کنٹرول سے عراق کے تمام علاقوں کی آزادی کا اعلان کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے کہا ہے کہ امریکہ وزیر اعظم آبادی کی قیادت کی تعریف کرتا ہے اور ہم عراقی عوام اور بہادر عراقی سیکورٹی فورسز کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں جن میں سے بہت سو نے داعش سے جرت کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی. عراقی اعلان میں کہا گیا ہے کہ عراق میں داعش کی خود ساختہ خلافت کی باقیات اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو داعش کے ظالمانہ کنٹرول سے آزاد کرا لیا گیا ہے. مز ناورٹ نے انتباہ کیا کہ عراق کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دہشت گردی اور حتیٰ کہ داعش کے خلاف جنگ ختم ہو چکی ہے. امریکہ داعش کو شکست دینے کے لیے عالمی اتحاد کے ساتھ عراقی سیکورٹی فورسز سے شراکت داری جاری رکھے گا اور انہیں مشورے، تربیت اور اسلحہ مہیا کرتا رہے گا. انہوں نے زور دیا کہ ہمیں مل جل کر تمام انتہا پسند نظریات کا قلاقمہ کرنے کے لیے لازماً چوکس رہنا ہوگا تاکہ داعش کی واپسی یا دوسرے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ابھرتے ہوئے خطرات سے بچاؤ کیا جا سکے. عراق میں مختلف علاقوں پر اپنے قبضے کے دوران داعش نے اپنی بہیمانہ شکل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے لوگوں کے سر قلم کیے، لوگوں کو مسلوب کیا اور شہروں میں پھنسے ہوئے بے گناہ شہریوں کو جنہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ایذا پہنچانا روزمرہ کا معمول بن گیا تھا. ہسپتالوں، مسجدوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کو ہتھیاروں کی تیاری، ساز و سامان کے گودام اور اپنے دہشت گرد آپریشنز کے لیے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا. انسانی جانی نقصان سے ہٹ کر داعش نے تباہی کا ایک سلسلہ چھوڑا جس میں عراقیوں کی غیر معمولی تعداد اپنے گھر بار سے محروم ہو گئی اور بنیادی ڈھانچے کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا. امریکہ نے انسانی ہمدردی کی امداد کی صورت میں 1.7 ارب ڈالر دیے ہیں اور سن 2014 کے بعد سے استحکام کے لیے امداد کے طور پر عراق کو 26.5 کروڑ سے زیادہ کی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے. امریکہ نے گھریلو ساخت کے بموں، بارودی سرنگوں اور ان پھٹے گولہ بارود کو صاف کرنے میں مدد دینے اور ساتھ ہی عراقیوں کو داعش کی جانب سے چھوڑے گئے دھماکہ خیز مواد کے خطرات کے بارے میں انتباہ کرنے کے لیے 11.2 کروڑ دیے ہیں. ان کوششوں کی وجہ سے تقریباً 28 لاکھ عراقیوں کی اپنے گھروں کو بحفاظت اور رضاکارانہ واپسی میں مدد ملی ہے. ترجمان ناورٹ نے کہا کہ ہم نے بدستور تہیا کر رکھا ہے کہ ہم عراقی حکومت اور عراقی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے تاکہ داعش سے انہیں اپنی سرزمین اور جانوں کے تحفظ میں مدد دی جا سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی. اب آپ ہمارا کرنٹ افیئر شو سنیں گے جہاں رنگ, جس کی میزبان ہیں بہجت جلانی. اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے, جو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.